الحمد لله الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا واقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم واله الكرام اجمعين معزز حضرات اور خواتین میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے خوشی ہے کہ میں مبلغ اسلام داعی دین رسول حضرت مولانا شاکر نوری رضوی کے حکم پر ہر سال حاضر ہو جاتا ہوں اور اپنی بہنوں اور بھائیوں کو خطاب کرنے کا موقع ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاضری کو اور ہم سب کی خدمات و قبول فرمائے امت مسلمہ کا یہ بہت بڑا عالمیہ تھا کہ مردوں کے لیے دعوت و ارشاد کی ہزاروں محافل منعقد ہوتی تھیں لیکن خواتین کو نہ معلوم کیوں اور کس وجہ سے مسلسل اگنور کیا گیا، نظر انداز کرنے کی اس پالیسی سے نقصان یہ ہوا کہ ہمارے گھر کی درسگاہوں سے وہ افراد پیدا ہونے بند ہو گئے جو اسلام کی عظمتوں کے امین ہوتے، فکر اسلامی کے قائد ہوتے، دین کے مجاہد ہوتے اور اسلام کے عالمگیر نظام کو دنیا کے اکناف میں پہچانے کی کوشش کرتے۔ اسلام میں عورت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بڑی اہم ذمہ داریاں ہیں۔ مرد فیکٹریوں اور کارخانوں میں پرزے ڈھالتا ہے، مشینیں بناتا ہے، بڑے بڑے کام کرتا ہے وہ، لیکن عورت بحیثیت ماں اپنی آغوش میں انسان ڈھالتی ہے، کردار ڈھالتی ہے، انسان کو انسانیت کی منزل سے آشنا کرتی ہے۔ انسان ڈھلتا ہے تو ماں کے زیر تربیت، ماں کی آغوش میں۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے انسان گزرے ہیں، خاص طور پر اسلامی تاریخ میں اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو ان کو اونچائی کے مقام پر، مقام بلند پر پہنچانے میں ان کی ماؤں کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ وہ غوث پاک کی والدہ ہوں، خواجہ خازم کی والدہ ہوں، اسلام کے بہترین اسکالر علماء اور فقہا کی مقدس مائیں ہوں، آپ اگر کسی بڑے انسان کی تاریخ کا مطالعہ کریں، خواہ وہ مجتہد ہے، فقیہ ہے، مفتی ہے، صوفی اور ولی ہے، تو اس کی زندگی میں ماں کے اثرات بہت نمایاں ملیں گے۔ جب سے ماں نے اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دی ہیں اور اپنے بچوں کی دینی تربیت پہ محنت کرنا چھوڑ دیا ہے، اس کے بعد سے وہ نتائج برآمد نہیں ہو رہے ہیں جو نتائج کے برآمد ہونے چاہیے۔ ماں فکر دیتی ہے، ماں عبادت کا شعور دیتی ہے، ماں محبت رسول دیتی ہے، ماں قرآن پاک کی تعلیم کی طرف مائل کرتی ہے، ماں کے ہونٹوں پہ دعائیں بچوں کو ذکر کا حقیقی سلیقہ دیتی ہیں، ماں کے سجدے بچوں اور بچیوں کو حقیقی انداز بندگی دیتے ہیں، ماں کے محسوسات اور مشاعر انسانی زندگی محسوسات اور مشاعر کی تشکیل کرتے ہیں۔ ایک بچہ جو کچھ سوچتا ہے، جو کچھ دیکھتا ہے، وہ اس کے پوری زندگی پہ چھایا ہوا ہوتا ہے۔ لوگ یہ کہے گزر جاتے ہیں کہ یہ بچہ ہے، یہ کیا محسوس کرے گا، لیکن وہ جو کچھ محسوس کرتا ہے اس کے اثرات اس کی پوری زندگی پر ہوتے ہیں۔ اور بچپن کی ابتدائی زندگی میں، طفولیت کے ایام میں، اس کی زندگی کا محور اس کی ماں کی آغوش اور اپنے ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے۔ اگر ماں عبادت کرنے والی ہے تو یہ ممکن نہیں کہ بچہ عبادت سے بغاوت کرے یا انحراف کرے۔ ماں پاکیزگی اور تقدس کا نمونہ ہے تو بچے کے اخلاق اور کردار میں پاکیزگی یقیناً پیدا ہوگی۔ ماں کی زبان اگر ذکر الہی سے تر ہے تو بچہ بھی یقیناً ذکر الہی کی لذتوں سے آشنا ہوگا۔ ماں اگر یاد رسول میں غرق ہے تو بچے کا دل بھی یاد رسول سے معمور ہوگا۔ ماں جس راہ پہ لے جانا چاہے گی اپنے بچے کو لے جا سکتی ہے۔ ماں کے آغوش میں بچہ ایک کچی مٹی کی طرح سے ہوتا ہے۔ مٹی کو کمہار کا ہاتھ جس شیپ میں چاہے ڈھال دے، اسے خوبصورت برتنوں کی شکل میں ڈھال سکتا ہے، اسے کوئی بھی شیپ دے سکتا ہے۔ ماں اپنے بچے کو جو شیپ دینا چاہے دے سکتی، ماں اسے ولی بنا سکتی ہے، ماں اسے غوث بنا سکتی ہے، ماں اسے نمازی بنا سکتی ہے، ماں اسے پرہیزگار بنا سکتی ہے، ماں اسے عالم بنا سکتی ہے، ماں اسے مجتہد بنا سکتی ہے، ماں اسے مفکر بنا سکتی ہے، ماں اسے ادیب بنا سکتی ہے، ماں اسے مبلغ بنا سکتی ہے، ماں اسے فلسفی بنا سکتی ہے، ماں اسے شاعر بنا سکتی ہے، مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرارے افلاطون۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میری ماں بہن بہنوں، میری ماں اور بہنوں، اس اعتبار سے اسلامی سوسائٹی اور اسلامی معاشرے میں عورت کا بڑا اہم کردار ہے، خاص طور پہ ماں کی حیثیت سے۔ معاشرہ یہ ایک لفظ ہے جو عام طور پہ بولا جاتا ہے اور لوگ اس کے لیے قوانین کو تراشتے ہیں، بناتے ہیں۔ کچھ معاشرے وہ ہیں جو قوانین کے پابند نہیں ہیں اور کچھ معاشرے وہ ہیں جو قوانین کے پابند ہیں۔ جنگل کے معاشرے میں اور ایک متمدن معاشرے میں یہی فرق ہے کہ تمدن قانون کے ساتھ آتا ہے اور جنگل لاقانونیت کا نام ہے۔ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے جہاں اس نے ہمیں معاشی نظام دیا، جہاں اس نے ہمیں ایک مکمل تمدن دیا، جہاں اس نے ہمیں سیاسی نظام دیا، جہاں اس نے ہمیں دوسرے نظام ہائے زندگی سے آشنا کیا، اخلاقی نظام دیا، روحانی نظام دیا، عبادات کے نظام عطا فرمائے، وہیں اس نے ہمیں ایک مکمل معاشرتی نظام بھی دیا. معاشرت کے معنی آپس میں زندگی گزارنے کے ہوتے ہیں، جسے آپ سوشل لائف اورا کے نام سے یاد کر سکتے ہیں. یہ ایک مستقل سبجیکٹ ہے جو دنیا کی تمام درسگاہوں میں پڑھایا جاتا ہے، معاشرتی علوم کے حوالے سے، معاشرتی نظام اور آئین کے حوالے سے. دنیا میں وہ قومیں جو کسی آسمانی نظام پر یقین نہیں رکھتی، انہوں نے اپنے معاشرے کے نظام خود بنائے ہیں. شادی بیاہ کے نظام، بچوں کی پرورش کے نظام، معاشرے میں جینے کا طریقہ، لوگوں سے روابط، بے شمار رسوم اور بے شمار روایات جو انہوں نے اپنے طور پہ گڑھی ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. لیکن اسلام میں جس طرح سے زندگی کے تمام نواحی اور تمام گوشوں کے لیے قانون کا اصل منبع قرآن ہے، سرور کائنات کی حیات طیبہ ہے، اسی طریقے سے ہماری معاشرت کے لیے اور ہماری معیشت کے لیے بھی قرآن عظیم اور سرور کائنات کی حیات طیبہ ہی بنیادیں فراہم کرنے والی ہے. ہم اپنی معاشرتی زندگی میں اللہ کی مقدس کتاب اور سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواح نا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس حیات طیبہ سے ہٹ کر دنیا کے دوسرے مآخذ سے قانون حاصل نہیں کر سکتے. یہ صحیح ہے کہ جب دنیا کی مختلف قومیں آپس میں مل جل کے رہتی ہیں تو بہت سی باتیں ایک دوسرے سے سیکھتی اور حاصل کر لیتی ہیں، خاص طور پہ اپنے معاشرے میں اسے ایڈاپٹ کر لیتی ہیں. مگر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ مرد ہو یا عورت، کہ وہ اپنی معاشرتی زندگی میں اسلام کے آئین اور اسلام کے نظام ہی کو اپنانے کی کوشش کرے، اور معاشرے میں اگر غیر اسلامی افکار و خیالات یا روایات داخل ہو گئی ہیں تو انہیں الگ کرنے کی کوشش کرے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہمارے سامنے ہے آج کے دور میں، خاص طور پر دنیا کی بہت سی اقوام آج مسلمان عورت کو اپنا مخاطب بنا رہی ہیں اور اس سے وہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ وہ مردوں کے دوش بدوش آزادانہ طور پر معاشرے میں سانس لے، زندگی گزارے. اسے مقید کر دیا گیا ہے، اسے حجاب دے دیا گیا ہے، اسے پابند کر دیا گیا ہے، اس کے قوائے عملیہ کو سلب کر لیا گیا ہے. وہ ایک طرح کی غلامی کی زندگی گزار رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو آج مسلم عورت کے سامنے ہے. وہ مسلمان عورت جو اللہ پر یقین رکھتی ہے، وہ مسلمان عورت جو سرور کائنات محمد الرسول اللہ کو اپنا نبی مانتی ہے، وہ مسلمان عورت جو قرآن کو آخری قانون زندگی اور نظام حیات کی حیثیت سے تسلیم کرتی ہے، اس مسلمان عورت کے سامنے یہ چیلنجز ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج دنیا کی دوسری قومیں جتنی کوششیں کر رہی ہیں وہ اپنی ان کوششوں میں اتنی کامیاب نہیں ہے جتنا کہ وہ اسے چاہتی تھی. ان کی خواہش یہ تھی کہ رقص و سرود کی وہ محفلیں جو کہ آج دنیا میں موجود ہیں اس میں مسلمان عورت بھی بے حجابانہ جائے. ان کی خواہش تھی کہ جس طرح سے ہم نے اپنی عورتوں کو جن سے بازار بنا دیا ہے، مسلمان بھی اپنی غیرت اور حیا کا جنازہ نکالے، مسلمان عورت بھی اپنا حجاب اتارے اور دنیا کی ہر سوسائٹی میں دنیا کی دوسری لذتوں سے فیض یاب ہونے کی کوشش کرے. لیکن اسلام دلوں میں جب اثر انداز ہوتا ہے اور جب اعماق قلب میں، دل کی گہرائیوں میں جگہ بنا لیتا ہے تو دنیا کے پروپیگنڈے اور دنیا کی تحریسات اور دنیا کی خواہشات انسان کو متاثر نہیں کرتی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی وہ عورت آزاد ہے جو فیکٹریوں میں کام کرتی ہے، جو کارخانوں میں کام کرتی ہے، کیا واقعی وہ اپنا مقام بلند حاصل کر سکی ہے جسے ہوٹلوں میں برتن دھونے میں مجبور کیا جاتا ہے، جس کے جسم کو نمایاں کر کے دنیا کی چیزیں بیچی جاتی ہیں، جسے ماڈلنگ پہ مجبور کیا جاتا ہے؟ کیا واقعی عورت کی عزت نفس اسے گوارا کر لے گی؟ کیا یہ نظام اس قابل ہے کہ اسے معاشرے میں اونچا مقام دیا جائے یا اس کی تقلید کی جائے؟ عورت اسلام میں مختلف حیثیت سے جانی جاتی ہے، مختلف حیثیت سے پہچانی جاتی ہے۔ عورت بیٹی ہے، عورت ماں ہے، عورت بہن ہے، عورت بیوی ہے۔ یہ ساری حیثیت بڑی محترم ہیں، بڑی مقدس ہیں اور بڑی عظیم ہیں۔ کیا کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کی بیٹی، اس کی بیوی، اس کی بہن یا اس کی ماں دوسروں کی نگاہوں کی لذت کا سامان فراہم کرے، معاشرے میں ان کی عریانیت تماشا بن جائے؟ ایک بے غیرت انسان تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اسلامی غیرت رکھنے والا اسے کبھی برداشت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ایک باغیرت بہن بیٹی اسے کبھی برداشت کر سکتی ہے۔ اسلام غیرت کا مذہب ہے، اسلام حیا کا مذہب ہے، اسلام عفت کا مذہب ہے، اسلام آبرو کا مذہب ہے، اسلام وقار کا مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی بے شمار آیات مبارکہ اور خاص طور پر سورۃ النساء اور سورۃ النور، یہ دو سورتیں عورتوں کے حقوق اور عورتوں کی سماجی حیثیت، معاشرتی حیثیت پہ گفتگو کرتی ہوئی نظر آتی۔ اگر ممکن ہو تو ہماری ہر بہن سورۃ النور کو اپنے نصاب زندگی میں شامل کر لے، اسے پڑھے اور اس کا مطالعہ کرے۔ قرآن عظیم نے اللہ کی بندگی کے اعتبار سے، اخلاقی اقدار کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے عورت اور مرد کو برابر کی حیثیت دی ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، مردوں کے اوپر بھی عورتوں کے وہی حقوق ہیں جو عورتوں کے مردوں کے اوپر ہیں۔ قرآن عظیم عورت کو دوسری حیثیت دینے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسے انتہائی معظم اور محترم حیثیت دیتا ہے، انتہائی باوقار حیثیت دیتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ معاشرے میں ایک بیٹی کا کیا رول ہوتا ہے اور اسلام اسے کون سی حیثیت دیتا ہے۔ دنیا کی بہت سی قومیں ہیں جو اپنی بیٹیوں سے محبت کرتی ہیں اور محبت کا دعویٰ کرتی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ سرور کائنات کی تشریف آوری سے پہلے عرب میں بچیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھی۔ عرب کا صحرا اس بات کا گواہ ہے کہ وہاں ہزاروں زندہ بچیاں پیدائش کے بعد دفن کی جاتی تھی۔ کیوں دفن کی جاتی تھی؟ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے، تم اپنی اولاد کو کھلانے اور پلانے کے خوف سے کیوں قتل کرتے ہو؟ ہم تمہیں بھی روزی دینے والے ہیں اور انہیں بھی روزی دینے والے ہیں۔ قرآن عظیم ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے، جب کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں اور وہ غصہ گھونٹتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرے گھر میں بچی کیسے پیدا ہو گئی۔ یہ وہ دور تھا جب حضور رحمت عالم تشریف لائے۔ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے، وَيَذَلْ مَوْدَتُ سُعِلَتْ بِعَيِّ زَمْبِنْ قُتِلَتْ، وہ لمحہ کتنا دردناک ہوگا جب ایک دفن ہو جانے والی بچی کے بارے میں پوچھا جائے گا کس جرم میں اسے قتل کیا گیا ہے۔ ایسے دور میں حضور رحمت عالم سرور کائنات تشریف لاتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ اس رسم کو بند کرتے ہیں کہ یہ قتل ہے، یہ گناہ ہے، یہ بہت بڑی خطا ہے، یہ جرم عظیم ہے، یہ ایک ایسا معاشرتی جرم ہے جسے انسانیت کبھی معاف نہ کرے گی اور خدا بھی کبھی معاف نہ فرمائے گا، بلکہ آپ نے ان بچیوں کو جو نفرتیں برداشت کرتی تھی پیدا ہونے کے بعد ہی، جنہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ وہ کما کے نہیں لائیں گی، وہ زندگی پہ بوجھ بنی رہیں گی، ان بچیوں کو اللہ کے رسول نے اتنی عزت عطا فرمائی، اتنا احترام عطا فرمایا کہ انہیں آپ نے جنت کا پھول قرار دیا۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات نے فرمایا، کہ جو بچیوں کی پرورش کرے گا, جو ماں اپنے تین بچیوں کی پرورش کرے اور انہیں اپنے گھر کا مالک بنا دے, اپنی زندگی یعنی ان کی شادی کر دے, تو وہ ماں جنتی ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے فرمایا, یا رسول اللہ, اور جس نے دو بچیوں کی پرورش کی؟ فرمایا وہ بھی جنتی ہے. فرمایا اور ایک بچے کی پرورش کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ, اللہ کے خزانہ رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے, وہ جسے چاہے جس بہانے چاہے جنت عطا فرما سکتا ہے. اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ بچی جو نفرتوں کا مرکز تھی, اس بچی کو اللہ کے رسول نے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا دیا. اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو اونچا مقام عطا فرمایا, اور آپ نے یہ فرمایا, تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ کبھی بھی بچوں کو بچیوں کے اوپر ترجیح مت دو. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ حیثیت بحیثیت بیٹی کے اللہ کے رسول نے عطا فرمائی. سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں کی جس طرح پرورش کی, ان کا جتنا خیال رکھا, ان سے جو محبت فرمائی, وہ آج ہمارے لیے مکمل طور پہ نمونہ ہے, اسوہ حسنہ ہے سرور کائنات محمد الرسول اللہ کی زندگی میں. کس قدر محبت فرماتے تھے جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے, کہ جب باہر کسی سفر پہ تشریف لے جاتے تو آنے کے بعد سب سے پہلے جناب فاطمہ سے ملتے تھے. جناب فاطمہ احترامن کھڑی ہو جایا کرتی تھی. بیٹی سے سفر کے بعد, غیبوبت کے بعد ملنا ان کے معمولات نبوت میں سے تھا. جناب فاطمہ کی پیشانی پر اگر غم کی کوئی لکیر آ جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قلب پاک مسترب ہو جاتا تھا. آپ ان کی محبتوں کے وہ واقعات پڑھیں جو احادیث مبارکہ میں اور تاریخ میں موجود ہیں. یہ ایک بیٹی کا مقام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. تاریخ انسانی میں محض اسلام ہے جو سب سے پہلے باپ کی جائیداد میں بیٹی کے حقوق کو متعین کرتا ہے اور اسے عزت و آبرو کا وہ ساری حیثیت دیتا ہے جسے دیا جانا چاہیے. آج سے 1400 سال پہلے بچیاں پیدا ہونے کے بعد دفن کی جاتی تھی, لیکن آج بھی دنیا کے بہت سے ملکوں میں بچیوں کو پیدا ہونے سے پہلے قتل کر دیا جاتا ہے. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس گھر میں بچی پیدا ہونے والی ہے اس شکم میں, تو اس کا اسقاط کروا دیا جاتا ہے. آج بھی دنیا کو اسلام کے نظام رحمت کی ضرورت ہے, سرور کائنات محمد الرسول اللہ کے پیغام کی ضرورت ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے کہ عورتوں کو بے حجاب کیا جائے, ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں عزت دی جائے, انہیں آبرو دیا جائے, انہیں سربلندی دی جائے, انہیں وقار دیا جائے, انہیں احترام دیا جائے, ان کی عفت اور ان کی آبرو کی حفاظت کی جائے, ان کو وہ ڈگنیٹی اور وہ مرتبہ دیا جائے جو اسلام نے انہیں عطا فرمایا ہے. بحیثیت بہن کے ایک عورت کی حیثیت بڑی عظیم ہے. ایک بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بہن کی تمام ضروریات کو پورا کرے, اپنی بہن کو ہر طرح کا تحفظ فراہم کرے جب تک کہ وہ اپنے گھر کی نہیں ہو جاتی ہے, اور اگر کبھی وہ اپنے گھر سے بے گھر ہو جائے تو باپ کا گھر اور بھائی کا گھر اس کا گھر بن جائے, اسے دوسروں کے دروازوں پہ زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے نہ جانا پڑے. اس کا اپنا حصہ ہو, اس کا اپنا حق ہو جسے وہ حاصل کر سکتی ہو. اسلام کی معاشرتی زندگی میں بحیثیت ماں عورت اتنی عظیم ہے کہ پیغمبر تو ماں نہیں بن سکی, اس لیے کہ پیغمبر بننے کے لیے جن مشکلات اور شدائد کو برداشت کرنا پڑتا ہے, اللہ تبارک و تعالی عورت کو ان مشکلات اور شدائد سے بچانا چاہتا تھا. اس لیے عورت پیغمبر تو نہیں بن سکی, لیکن کیا ایک عورت کے لیے یہ شرف کم ہے کہ دنیا کے تمام پیغمبروں کی ماں عورت ہے؟ وہ پیغمبر نہیں بن سکی ہے مگر پیغمبر کو جنم دینے والی ہے, پیغمبر کو اپنے آغوش میں پرورش کرنے والی ہے. حضرت عیسیٰ کے باپ تو نہیں ہے مگر ماں ہے جو جناب عیسیٰ کی پرورش کر رہی ہے، جو ماں ہے انہیں پال رہی ہے، ماں ہے جو انہیں نبوت کی طرف بڑھا رہی ہے، ماں ہے جس کی آغوش میں وہ کلام فرماتے ہیں، اور وہ ماں ہے جس کی طہارت کے لیے وحی پاک کی زبان میں جناب عیسیٰ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، اگر اسلام میں ایک بچہ اپنے ماں کی عفت و آبرو کی گواہی گہوارے میں دے سکتا ہے، تو ایک بچہ یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ کسی کی بہن اور کسی ماں کو بازار میں اس کی زندگی اور اس کی نگاہوں کے سامنے رسوا کیا جائے یا اسے جن سے بازار بنایا جائے؟ اسلام میں عورتوں کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، کام کرنا ہی ذمہ داری نہیں ہے، فیکٹری میں جانا ہی ذمہ داری نہیں ہے، آفس میں مردوں کے احکامات ماننا ہی ذمہ داری نہیں ہے، ہوٹلوں میں برتن دھونا ہی ذمہ داری نہیں ہے، ہوائی جہازوں میں ایئر ہوسٹس بن کر کے دوسروں کی خدمت کرنا ہی ذمہ داری نہیں ہے، گھر کا سنبھالنا بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ گھر ایک مستقل حکومت ہے، مرد باہر کا ذمہ دار ہے اور عورت گھر کی ذمہ دار ہے۔ اگر گھر میں سکون نہیں ہے، اگر گھر میں قرار نہیں ہے، اگر گھر میں اطمینان نہیں ہے، تو زندگی بکھر کے رہ جاتی ہے، زندگی مٹ جاتی ہے، زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ مرد باہر زمانے کے حوادث کو برداشت کرتا ہے، تپتی ہوئی دھوپ میں کام کرتا ہے، سورج کی غضبناکیوں کو اپنے جسم پر جھیلتا ہے، لیکن جب وہ گھر کی جنت میں آتا ہے تو اسے سکون مل جاتا ہے، اسے قرار مل جاتا ہے، وہ اپنے بچوں کو دیکھتا ہے، ان کے مسکراتے ہوئے چہروں کو دیکھتا ہے، ان کی تربیت کو دیکھتا ہے، ان کی تعلیم پہ ماں کی توجہ کو دیکھتا ہے، اور اس کا دل کھل جاتا ہے۔ ہزاروں حوادث میں ڈوبا ہوا، مصائب میں ڈوبا ہوا باپ اگر گھر میں آ جائے اور ایک ماں اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، اس کے سامنے اس کے مسکراتے ہوئے بچے ہوں، صاف ستھرا ماحول ہو اور محبت کرنے والی شریک زندگی ہو، تو اسے کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی حادثہ نہیں ہوگا، ہر وہ گھر جنت بن جائے گا جس جنت میں ماں اسلامی ذمہ داریوں کی بنیاد پر اور بیوی اسلامی تقاضوں کی بنیاد پر کام کرے گی۔ قرآن عظیم نے ازدواجی رشتے کو سکون کا ذریعہ اسے قرار دیا ہے، اسی لیے قرار دیا ہے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، تاکہ تم اسلام، تاکہ تم مکمل طور پہ راحت حاصل کرو۔ مرد عورت کو مکمل طور پہ سکون فراہم کرنے والا ہے، اور عورت مرد کو مکمل طور پہ سکون فراہم کرنے والی ہے۔ ایک ہنستا مسکراتا ہوا ماحول، ایک تربیت یافتہ ماحول جس میں عورت اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے، وہ ایک گھر کے نظام کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ چلا رہی ہے، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر رہی ہے، انہیں بہترین انسان بنا رہی ہے۔ تنہا کام کرے گی تو خود خوش ہو لے گی، لیکن بچے بکھر جائیں گے، بچے مٹ جائیں گے، بچے بغیر ماں کے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج کے ماہرین نفسیات بھی اور آج کی میڈیکل سائنس بھی اس بات کی گواہ ہے کہ اپنی ایک ماں جو فزیکل ماں ہے، حقیقی ماں ہے، وہ اپنے بچے کو جو تربیت دے سکتی ہے وہ تربیت کہیں اور نہیں ہوتی۔ آج کے معاشرے میں شوہر کام کرتا ہے، بیوی کام کرتی ہے، بچے ہاسٹلز میں پلتے ہیں، بچے بچوں کے گھر میں پلتے ہیں، کیا ایک عورت چاہے وہ کتنی ہی باسلیقہ ہو، چاہے وہ کتنی ہی تربیت یافتہ نرس ہو، کیا وہ اپنے بچے کو ماں کا پیار دے سکتی ہے، باپ کا سکون عطا کر سکتی ہے؟ کیا انسانی نفسیات اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوگی؟ بچہ جو مستقبل میں معاشرے کے لیے اہم رول ادا کرنے والا ہے، بچہ جو مستقبل میں انسانی معاشرے کی ذمہ داریاں اپنے بوجھ کاندھے پہ لینے والا ہے، اگر وہ بچہ ماں کی توجہ سے محروم رہ گیا، اگر وہ بچہ ماں کی عنایات سے محروم رہ گیا، اگر اس کی تربیت اخلاق اور کردار کی بنیاد پر نہیں ہوئی، تو وہ معاشرے کے لیے مجرم بن جائے گا، معاشرے کے لیے عذاب بن جائے گا، معاشرے کے لیے گناہگار بن جائے گا اور اسے گناہوں میں ڈبو دے گا۔ لیکن وہ بچہ جو ایک مومنہ ماں کی آغوش میں پروان چڑھے گا، ایک مومن ماں اسے تربیت دے گی، ایک مومن ماں کی نگاہیں اسے حیا کا جام پلائے گی، ایک مومن ماں کی عبادت اسے عبادت کا شعور دے گی، ایک مومن ماں کا احترام اسے احترام کی قدریں دے گا، ایک مومن ماں معاشرے کو جس خوشی اور مسرت کے ساتھ آگے لے جانا چاہے گی وہ اس میں پروان چڑھے گا، تو زندگی بھر اس کے اثرات کو اپنی زندگی میں محسوس کرے گا۔ یہ معمولی ذمہ داری نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ دنیا میں عورتیں کارخانوں میں کام کرتی ہیں، کپڑے بناتی ہیں، فیکٹریوں میں کام کرتی ہیں، آفسوں میں کام کرتی ہیں، بلا شبہ یہ کام بھی ان کے لیے بہتر ہوں گے، مگر ایک ماں جو کام کرتی ہے وہ انسان کی تشکیل کا کام کرتی ہے، انسانی کردار سنوارتی ہے، انسانی اخلاق سنوارتی ہے، سب سے بڑی درسگاہ ماں کی آغوش ہوتی ہے، اور یہاں وہ تربیت اگر پا گیا تو دنیا کی ہر درسگاہ میں کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن اگر مرد اور عورت دونوں کام کرتے ہیں بازاروں میں جا کر کے، دونوں تھکے ہوئے شام کو آتے ہیں، دونوں سو جاتے ہیں، کئی کئی ہفتے تک باپ اپنے بیٹے سے نہیں ملتا ہے، ماں اپنی بیٹی سے نہیں ملتی ہے، نتیجہ یہ ہے کہ دنیا ان بچوں کو جس سانچے میں ڈھالنا چاہتی ہے اس سانچے میں ڈھل جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ماں تو ایک اہری ذمہ داری، باپ تو ایک اہری ذمہ داری ادا کرے اور ماں دوہری ذمہ داری ادا کرے، یعنی باپ صرف کام کرے اور ماں کام بھی کرے اور بچوں کی پرورش بھی کرے، کام بھی کرے اور حمل کا بوجھ بھی اٹھائے، کام بھی کرے پیدائش کا کر بھی برداشت کرے، یہ زیادتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے عورت کے سر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ کے نظام کو سیکھ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آئین حیات سے مکمل طور پہ واقفیت حاصل کرے اور اپنے بچے کو سرور کائنات کے نظام زندگی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے، اپنے شوہر کو اور اپنے ماحول کو اور اپنے گھر کو جنت بنانے کی کوشش کرے، وہ مسرتیں اور خوشیاں عطا کرے جن مسرتوں اور خوشیوں کے ذریعے سے انسان کامیابی کے اعلیٰ ترین منازل طے کر سکتا ہے۔ ایک بچہ اگر تعلیم حاصل کر رہا ہے اور ماں کی سپورٹ اسے حاصل ہے تو بلا شبہ وہ اپنے گھر میں ایک ٹیچر محسوس کر رہا ہے، ایک استاذ ہے جو ہر وقت اسے تعاون دینے کے لیے تیار ہے۔ ایک بچہ دنیا کے کسی میدان میں آگے بڑھنا چاہتا ہے اور ماں اسے حوصلہ دیتی ہے، ماں اسے جرات دیتی ہے، ماں اسے آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے اور ماں اسے دعائیں دیتی ہے، تو یقین مان لو وہ بچہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوگا۔ ماں کے آنچل میں جو دعائیں ہیں ان کا کوئی بدل نہیں ہے، ان کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو جو منصب عطا فرمایا ہے، اسی لیے تو شریعت مطہرہ میں ماں کی حیثیت کو اتنا عظیم قرار دیا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ دو مقام پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الجنت تحت ظلال سیوف، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت مجاہدین کے تلواروں کے سائے میں ہے اور جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یعنی ایک انسان شہادت کا مرتبہ حاصل کر کے جو جنت حاصل کر سکتا ہے، وہ ایک انسان ماں کی خدمت کر کے یہ جنت حاصل کر سکتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنا اونچا مقام ایک ماں کو دیا گیا ہے، کتنی اونچی حیثیت ایک ماں کو دی گئی ہے۔ ایک صحابی جنہوں نے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پہ بٹھال کے حج کرایا تھا، بہت بوڑھی ہو گئی تھی، وہ چل نہیں سکتی تھی، معذور تھی، وہ اپنی پیٹھ بٹھال کر کے انہوں نے حج کرایا، اور حج کرانے کے بعد بارگاہ رسول میں خوشی خوشی آئے اور کہا یا رسول اللہ میری ماں نے بڑی محنتوں سے پالا تھا، مجھے بڑی مشقتوں سے پالا تھا، آج میں نے اسے اپنی پیٹھ پر حج کرایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں سنو، ماں کا حق تو بہت بڑی بات ہے، پوری زندگی کا حق تم کیا ادا کر سکو گے؟ تم نے تو اپنی پیدائش کے وقت ماں نے جو جھٹکے برداشت کیے ہیں، ان جھٹکوں میں ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں کر سکے ہو، جو درد برداشت کیے ہیں، جو لیبر برداشت کیا ہے، جو پین برداشت کیا ہے، تم اس کا بھی کوئی حق ادا نہیں کر سکتے ہو۔ ماں بڑی عظیم ہوتی ہے، ماں بڑی محترم ہوتی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں ماں کی زیارت کو عبادت کی حیثیت دی گئی ہے اور ماں کی خدمت کو عبادت کی حیثیت دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول تائیدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد جیسے عظیم فریضے کو بھی صرف اس لیے منسوخ کر دیا کہ گھر میں کوئی بوڑھی ماں ہے اور باپ ہے جس کی خدمت کرنی ضروری ہے، یہ کہا گیا تم اپنی ماں کی خدمت کرو، تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا، تمہیں میدان جہاد میں جا کر کے زندگی کو داؤ پہ لگانے کا مکمل ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے واپس آئے تھے اور آپ فرما رہے تھے کہ مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہو رہ گئے ہیں جنہوں نے وادیاں طے نہیں کی، جو پہاڑوں کی بلندیوں پہ نہیں چڑھے، جو کسی میدان میں نہیں اترے، پھر بھی ان کو جہاد کا برابر ثواب ملے گا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ تو آپ نے کہا حبسہم العذر، ان کو کسی ضرورت نے، کسی مجبوری نے گھیر رکھا ہے، اور وہ مجبوری معاشرتی مجبوری ہے، ماں کی خدمت ہے، باپ کی خدمت ہے، یا اور دوسری ذمہ داریاں ہیں جن ذمہ داریوں کا پورا کرنا اس کے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ ماں کو یہ اہمیت کیوں دی گئی، یہ مقام کیوں دیا گیا؟ آج کا دور اتنا خطرناک دور ہے، اس قدر لرزہ بر اندام کر دینے والا دور ہے کہ آج تمام اخلاقی خطریں مٹ رہی ہیں۔ آج ایک بیٹا اپنے باپ کا احترام نہیں کرتا، آج ایک بیٹی
اپنی ماں کا احترام کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، آج ایک بیٹا اپنے ماں سے انحراف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں ماں کے قول کو نہ ماننا، ماں کے فرمان کو نہ ماننا، اس کا ایک بیٹا تصور بھی نہیں کر سکتا اگر وہ مسلمان ہے، اگر وہ اسلام کی اقدار سے واقف ہے۔ یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے گناہ کی سزا دنیا میں ملے، نہ ملے آخرت میں ملے، مرنے کے بعد ملے، لیکن کوئی بیٹا یا بیٹی اپنی ماں کے نافرمان ہے تو ان کو یہ سزا دنیا ہی میں مل جائے گی، دنیا ہی میں انہیں ماں کی نافرمانی کی سزا میسر آ جائے گی۔ اور بہت سی مثالوں کے ذریعے سے حکماء اسلام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ عظیم مرتبہ کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ عمومت کے فرائض اتنے اہم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے حوالے سے انہیں پہچانوایا ہے۔ اللہ بے پناہ رحیم ہے، اللہ بے پناہ کریم ہے، مگر ماں اب اللہ کی رحمت کے حوالے سے جانی جاتی ہے۔ اللہ اپنی رحمت کا اظہار اپنی مخلوق پر، اپنے بندوں پر، اپنے انسانوں پر ماں کے ذریعے سے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں کے جسم کے اس حصے کو جہاں بچہ پرورش پاتا ہے اسے رحم سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو اسی رحمت سے مستحق ہے، جس رحمت کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں کی ذمہ داریاں بے پناہ اہم ہیں۔ ماں بچے کو بہترین تعلیم دے، ماں گھر کے ماحول کو انتہائی پرسکون رکھے، ماں اپنی معاشی گھر کی معاشی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہر طرح کے اکنامیکل امکانات کو جائزہ لے اور اقتصادی ضرورتوں کو پورا کرے، ماں اس بات کی کوشش کرے کہ بچہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ کا وفادار ہو، اسلام کا سپاہی ہو اور دین کی اعلیٰ ترین قدروں کو آگے بڑھانے والا ہو۔ آپ اندازہ فرمائیں اور غور کریں کہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ کے مقدس دور کی مائیں، ان کے زمانے کی مائیں کتنی عظیم مائیں ہوتی تھیں، جو اپنی آغوش میں ایسے عظیم افراد کو پیدا کرتی تھیں، ایسی عظیم شخصیات کو پیدا کرتی تھیں، جنہوں نے دنیا کے تمام بر اعظموں میں اسلام کی آواز کو پہنچایا۔ ہر مجاہد کی ماں دراصل اپنی آغوشی میں اسے جہاد کی تربیت دیتی تھی، اسے دین کے نام پر مر مٹنے کا حوصلہ دیتی تھی، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام پاک کو آگے پہنچانے کی تعلیم دیتی تھی، اور آج بھی اس تعلیم کی بے پناہ ضرورت ہے۔ آج دنیا اسلام سے یا تو آشنا نہیں ہے یا پھر اسلام کے بارے میں ہزاروں غلط فہمیوں کا شکار ہو گئی ہے۔ آج دنیا پر ہر طرف سے، دنیا میں ہر طرف سے اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، اسلامی روایات پر ہو رہے ہیں، اسلامی اقدار پر ہو رہے ہیں۔ یہ باپ کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن ماں کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دے، اپنے بچوں کو اسلامی سانچے میں ڈھالے، اپنے بچوں کو اسلامی ماحول میں پروان چڑھائے، اپنے بچوں کو آداب زندگی سے آشنا کرے، آداب حیات سے آشنا کرے، اور اپنے بچوں کو اتنا عظیم بنائے کہ وہ دنیا کی دوسری قوموں کے مقابلے میں زندگی کے ہر میدان میں وہ آگے بڑھ سکیں۔ ماں اپنے بچے کو جو جرات دے سکتی ہے، جو حوصلہ دے سکتی ہے، جو تربیت دے سکتی ہے، وہ دنیا کا کوئی ادارہ نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے ہر ادارے کا تعلق کسی بھی انسان کی زندگی سے محض کاروباری تعلق ہوگا، محض معاملاتی تعلق ہوگا، محض ڈیلنگ کا تعلق ہوگا، مگر ماں کا تعلق اپنے بیٹے سے محبت کا تعلق ہوتا ہے، عواطف کا تعلق ہوتا ہے، جذبات کا تعلق ہوتا ہے، خون کے رشتے کا تعلق ہوتا ہے، اپنے شکم میں پالنے کا تعلق ہوتا ہے، پیدائش کے درد برداشت کرنے کا تعلق ہوتا ہے۔ ماں اپنے بچے کی جتنی وفادار اور مہربان ہو سکتی ہے، دنیا کا کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے، نہ کوئی نرس ہو سکتی ہے، نہ نرسنگ سسٹم میں پروان چڑھنے والے بچے اپنی ماں کا پیار کہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ آج دنیا میں خاندان ٹوٹ رہے ہیں، خاندان بکھر رہے ہیں، بیٹا کہیں اور ہے، باپ کہیں اور ہے، بیٹی کہیں اور ہے، ماں کہیں اور ہے، زندگی فردن فردن بکھر کے منتشر ہوتی جا رہی ہے۔ مگر اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کسی بھی خاندان کو بچانے کے لیے، کسی بھی خاندان کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے عورت کا رول سب سے زیادہ نمایاں تھا۔ عورت معاشرتی زندگی میں بہت ہی کی حیثیت رکھتی ہے، بہت ہی اہم حیثیت رکھتی ہے، بہت ہی بنیادی حیثیت رکھتی ہے، بہت ہی فنڈامنٹل رول ادا کرتی ہے عورت معاشرے کو باقی رکھنے میں، معاشرتی زندگی کو باقی رکھنے میں، خاندانی نظام کو باقی رکھنے میں، اجتماعی زندگی کو باقی رکھنے میں۔ یورپ نے عورت کو پہلے آزاد کیا، مغرب نے عورت کو پہلے آزاد کیا، اسے کام پہ لگایا، انڈسٹریل ریولوشن کے بعد انہیں فیکٹریوں اور کارخانوں میں لگا دیا گیا. نتیجے کے طور پر خاندان بکھر گئے، خاندان ٹوٹ گئے. اب عالم یہ ہو گیا ہے کہ پوری پوری زندگی ایک ماں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا بیٹا کس شہر میں رہتا ہے، اس نے کس سے شادی کی ہے، اس کا تعلق کس سے ہے، اس کی بیٹی کہاں رہتی ہے، اس کی بہن کہاں رہتی ہے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے میامی میں ایک ہوٹل میں میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دو بوڑھے آدمیوں کو دیکھا کہ وہ لکڑی کے سہارے ایک دوسرے کو سنبھالے ہوئے آ رہے ہیں. بیوی شوہر کو سہارا دی ہوئے ہے، شوہر بیوی کو دیے ہوئے ہے، اور دونوں ایک میز پہ بیٹھ گئے. مجھے جستجو ہوئی، کوئی تلاش ہوئی، میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اس میز کی دو خالی بینچوں بیٹھ گیا اور میں نے انہیں چائے پیش کی، جسے بڑی خوشی کے ساتھ انہوں نے قبول کر لیا. یورپ میں کسی بھی بوڑھے آدمی کو اگر آپ کچھ پیش کریں تو بڑی مسرت کے ساتھ، بہت شکریہ کے ساتھ قبول کر لیتا ہے. آپ اس سے بات کرنا چاہیں تو وہ گھنٹوں آپ سے بات کرنا چاہے گا. آپ اس کے ساتھ بس میں سفر کر رہے ہوں یا کہیں بھی ٹرین میں آپ اسے مخاطب کر لیں تو آپ کا احسان مند ہوگا، اسی کہ وہ اتنا تنہا ہو چکا ہوتا ہے کہ اسے کوئی بات کرنے والا نہیں ملتا ہے، اسے کوئی خدمت کرنے والا نہیں ملتا، اسے کوئی چائے پیش کرنے والا نہیں ملتا. یہ صحیح ہے کہ یورپ میں اولڈ ہاؤسز ہیں، اولڈ ہوم ہے، سینئر سٹیزن ہاؤسز ہیں جہاں ان کی نرسز پرورش کرتی ہیں، انہیں کھانا دیا جاتا ہے. مگر ایک نرس پرورش تو کر سکتی ہے مگر بیٹی کا پیار نہیں دے سکتی ہے، بیٹی کی محبت نہیں دے سکتی ہے، وہ عواطف اور جذبات نہیں دے سکتی ہے کہ جو اسے دینے چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی تنہائی کی زندگی ہوتی ہے، وہ اپنے ہاسٹلز میں موت کا انتظار کرتے ہیں اور انتہائی کرب کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. 90% وہاں بوڑھوں کا یہی عالم ہے، وہاں ماؤں کا یہی عالم ہے. اس لیے کہ پہلے بچوں کو آزاد کیا گیا، عورت کو، پھر عورت کام پہ لگا دی گئی. عورت ہی بچوں کو سمیٹ کے رکھ سکتی تھی، عورت ہی گھر کو باقی رکھ سکتی تھی، عورت ہی معاشرے کو بچا سکتی تھی، عورت ہی فیملی لائف کو باضابطہ محفوظ کر سکتی تھی. عورت بازار میں چلی گئی، فیملی لائف بکھر گئی، فیملی کا نظام بکھر گیا، سوسائٹی کا نظام بکھر گیا. نہ بچہ کسی صحیح راستے پر ہے، نہ باپ کا پتا چل رہا ہے، نہ بیٹی کا پتا چل رہا ہے، سب اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں. خدا نہ کرے یہ دردناک لمحہ ہماری زندگی میں آئے، ہمارے ماحول میں آئے، ہمارے معاشرے میں آئے. کیا ایک مسلمان باپ بیٹا یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ کھاتا اور پیتا ہے اور اس کا باپ کسی جگہ تنہا پرورش پا رہا ہو، اسے دوسرے پال رہے ہوں، اسے دوسرے کھلا رہے ہوں، وہ سوشل سیکورٹی کے حوالے زندگی گزار رہا ہو؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے ان دو بوڑھوں کو چائے پیش کی اور اس کے بعد میں نے پوچھ لیا ان سے کہ آپ کے بچے بھی ہیں؟ کہا ہمارے چار لڑکے ہیں. بتایا ایک نیو یارک میں ہے، ایک واشنگٹن میں ہے، ایک یہاں ہے، مگر وہ کبھی عید میں یا تو کرسمس کے موقع پہ یا تو کارڈ بھیج دیتے ہیں اور اگر کبھی اس طرف آنا ہوا تو آ کر کے مل لیتے ہیں. اب ہم تنہا ہیں اور موت کا انتظار کر رہے ہیں. میں نے ان دو بوڑھے مرد اور عورت کے درمیان کی زندگی میں ایک معاشرتی نظام کا مرا ہوا ڈھانچہ دیکھا ہے، بکھرتی ہوئی ہڈیاں دیکھی ہیں اور بکھرا ہوا فیملی سسٹم دیکھا ہے. اسلام اسی سسٹم کو باقی رکھنے کے لیے مرد اور عورت کی علیحدہ ذمہ داریاں لگاتا ہے. عورت باہر کا کام کرے، مرد اور عورت گھر کا کام کرے اور مرد باہر کی ذمہ داریاں سنبھالے، اور جب وہ گھر میں آئے تو اس کے سامنے اس کا بیٹا بھی ہو، اس کی بیٹی بھی ہو، اس کی بہن بھی ہو، اس کی ماں بھی ہو، اس کی بیوی بھی ہو، گھر کا گلستان مسکرا رہا ہو، گھر کے پھول کھلے ہوئے ہوں اور اسے مکمل مسرت محسوس ہو، مکمل خوشی محسوس ہو. یہ اسی وقت ہوگا کہ جب عورت اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے گی. اگر اس نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، اگر اسے بچوں کے گھروں میں پالا گیا، اگر اسے ایسی جگہوں پہ پالا گیا جہاں ماں کی محبت نہ مل سکی، تو اول تو وہ بکھر جائیں گے، ان کی شخصیت ٹوٹ جائے گی، وہ ماں کی محبت اور باپ کے پیار سے دور ہو کر کے تباہ و برباد ہو جائیں گے. یا پھر اگر ہوں گے بھی تو ان کے اندر وہ محبت نہیں ہوگی جو ایک بیٹے کے اندر ماں سے ہونی چاہیے، جو ایک بیٹی کے اندر ماں سے ہونی چاہیے. وہ فیملی نظام کو قبول ہی نہیں کریں گے، اس لیے کہ فیملی نے انہیں سپورٹ ہی نہیں کیا ہے، معاشرے میں انہیں سپورٹ ہی نہیں کیا ہے، خاندان نے انہیں ہمیشہ الگ رکھا ہے. وہ فیملی نظام کو نہیں مانیں گے، فیملی کے اقدار کو نہیں مانیں گے، اسی کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر نہ ہمارے باپ کا کوئی احسان ہے، نہ ہماری بہن کا کوئی احسان ہے، نہ ہماری ماں کا کوئی احسان ہے، نہ ہمارے بھائیوں کا کوئی احسان ہے. مگر اسلام میں ایک بچہ جب پروان چڑھاتا ہے، پروان چڑھتا ہے تو ماں بھی اسے دیکھتی ہے، باپ بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، بھائی بھی بڑے بھائی کی حیثیت سے اس کی مکمل نگرانی کرتا ہے، بہن بھی اسے بہن کا پیار دیتی ہے، اور اس طرح سے معاشرہ منظم رہتا ہے، معاشرہ ایک ساتھ رہتا ہے اور معاشرہ باقی رہتا ہے. میرے عزیز ساتھی اور دوستو، آپ ذرا سوچو
کہ کیا ایک منظم معاشرہ آپ کو قبول ہے یا بکھرا ہوا معاشرہ قبول ہے؟ کیا آپ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کو برداشت کریں گے اور اس میں رہنا پسند کریں گے یا تنہا دنیا کے حوالے ہو کر کے تنہائی کی موت مر جانا پسند کریں گے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو اسلام تنہا نجات دہندہ ہے پوری دنیا کے لیے. پروردگار عالم ہماری بہنوں کو ہماری بیٹیوں کو اسلام کے اصولوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام نے انہیں گھر میں رہ کر کے عزت دی ہے اور وقار دیا ہے, تحفظ دیا ہے اور سربلندی دی ہے. اسلام نے انہیں گھر میں رکھ کر کے ذلیل نہیں کیا ہے. یہ دنیا کا باطل تصور ہے جو ہمارے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے اور ہمارے حوالے سے بولا جا رہا ہے. وما علینا الا البلاغ.